امام صادق علیہ السلام آن لائن مدرسہ، ہماری ویب سائٹ www.imamsadiq.tv، درس شیعہ کون ہیں، استاد سید مرتضی رضوی، درس نمبر 3،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ عزیزان محترم اور معزز ناظرین، شیعہ کون ہیں اس عنوان سے سلسلہ دروس میں آج کے درس میں ہم گزشتہ دروس کا ایک مختصر سا خلاصہ اور پھر اس کے بعد آج کی بحث میں داخل ہوں گے۔ ہم نے گزشتہ دروس میں لفظ شیعہ کے لغوی معنی بیان کیے اور یہ بیان کیا کہ یہ لفظ قرآن مجید میں کس طریقے سے استعمال ہوا ہے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں کن معنوں میں استعمال ہوا ہے اور ان دونوں معنوں میں آپس میں کیا لنک ہے اور کیا تطابق ہے اور کیا اس کے اندر ایک کوآرڈینیشن ہے، یعنی وہ ایک ہی میننگ میں ایک ہی معنوں میں دونوں جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، اور خود یہ لفظ جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے زمانے سے اور ان کی احادیث میں استعمال ہوا ہے، اور یہ اصطلاح کے طور پر بھی کہ شیعان علی کی اصطلاح کے طور پر پیغمبر اسلام نے اسے استعمال فرمایا ہے۔ اور آپ نے فرمایا مشہور حدیث جو میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کی تھی کہ یا علی انت وشیعتک، یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی ہیں جو کہ کامیاب ہیں۔ اب یہ لفظ کس معنی میں ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ صافات میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان من شیعتہ لابراہیم، تو یہ لفظ شیعہ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے یہ پیروکار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہ مطیع کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، تابع کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور فرما بردار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو بس ہم نے گزشتہ دروس میں خلاصہ جو ہے وہ یہ عرض کیا کہ شیعہ کی لفظ جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے استعمال کی اور اس لفظ کو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے اور اسی معنی میں قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال موجود ہے، یعنی پیروکار کے معنوں میں موجود ہے۔ اب جب یہ لفظ پیروکار گویا اضافہ کیا جائے گا اور اس کو ایک کمپاؤنڈ اس کا بنے گا اور لفظ کہا جائے گا شیعان علی یا شیعت علی، تو پھر اس کے کیا معنی نکلیں گے، یعنی علی کا پیروکار، علی کا ماننے والا۔ اور یہ وہ چیز ہے، وہ اصطلاح ہے کہ جو عہد رسالت سے گویا اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئی تھی، اور عہد رسالت سے ہی یہ اصطلاح وجود میں آ گئی تھی، اور یہ ایک گویا ایک جماعت اور ایک گروہ جو تھا وہ اس دور سے اس نام سے جانا جاتا تھا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو میں نے گزشتہ دروس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اب ہم نے اس کے بعد مرحلے گفتگو کو یہاں تک ہم پہنچے کہ پیدائش شیعہ اور آغاز شیعہ کے سلسلے میں کہ یہ شیعہ کی اصطلاح کب سے شروع ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ علماء تاریخ کے درمیان اور علماء رجال کے درمیان بہت سے اقوال اس کے سلسلے میں جو ہے وہ موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں کہ جن میں مختلف جو ہیں وہ گویا توجیہات پیش کی گئی ہیں اور مختلف جو ہیں گویا اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ تو جو قول حق ہے اور جو قول مختار ہے اور وہ قول کے جو ہم نے جس کو ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور اس کے شواہد اور اس کے ثبوت میں دلائل کو جو ہے وہ مسلسل ان دروس میں بیان کیا جاتا رہے گا، وہ یہ کہ یہ اصطلاح خود زمانے حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسٹیبلش ہو چکی ہے، گویا اس کی ایک باقاعدہ طور پہ ایک جماعت موجود ہے اور کچھ لوگ ہیں کہ جو شیعان علی کہلاتے ہیں، کچھ صحابہ اکرام ہیں، کچھ ایسے اصحاب ہیں کہ جن کو شیعان علی کہا جاتا ہے، یہ اسی وقت جو ہے وہ گویا اسٹیبلش ہو گئی۔ یہ بات دیگر اقوال بھی جو ہیں وہ علماء نے نقل کیے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سقیفے کے بعد سے جو ہے گویا ظاہر ہوا یہ گروہ، کچھ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ قتل حضرت عثمان کے بعد سے جو ہے یہ ظاہر ہوا، کچھ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے کربلا سے یہ ظاہر ہوا۔ اس میں کچھ اقوال تو یہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کی ظاہر ہے کہ کوئی بھی جب اصطلاح یا کوئی تحریک جب شروع ہوتی ہے یا وہ اسٹیبلش ہوتی ہے تو اس کی ابتدا پھر اس کا گویا جب وہ اپنی پیک کی طرف جاتی ہے اور اپنے گویا ترقی کی طرف جاتی ہے تو مختلف زندگی کے مراحل آتے ہیں، مختلف مرحلے آتے ہیں، تو کچھ کبھی کم رنگ ہوتی ہے، کبھی پر رنگ ہوتی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ مختلف جہات سے اور مختلف اینگل سے اور مختلف اسپیکٹ سے یہ اقوال جو ہیں وہ گویا ان کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں. ہاں البتہ یہاں پر کچھ ایسے اقوال ہیں جو کہ بعض مورخین نے اور محققین نے نقل کیے ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے جو ہے پورے اس گویا شیعہ کی اصطلاح کو اور اس شیعہ کے وجود کو منسلک کر دیا ہے ایک فرضی افسانے کے ساتھ، ایک فرضی داستان کے ساتھ جو کہ عبداللہ ابن سبا کی داستان ہے. اور بڑی عجیب بات ہے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور بڑی گویا بڑی تحقیق کے ساتھ جو ہے وہ علماء نے اس نظریے کو یا اس فرضیے کو جو ہے وہ رد کیا ہے اور اس کی جو ہے وہ گویا تردید کی ہے کہ یہ افسانہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ تاریخ طبری میں ایک راوی ہے سیف ابن عمر، اس کے ذریعے سے یہ افسانہ جو ہے وہ داخل ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد مخالفین شیعہ جو ہیں، جو شیعت کے مخالف ہیں یا شیعوں کے مخالف ہیں، انہوں نے اپنے پورے گویا بنیاد جو ہے وہ اس افسانے کے اوپر رکھ دی ہے اور وہ اس کو ایز اے ٹول کے استعمال کرتے ہیں. یعنی پوری تاریخ میں جہاں ان کو اس مرحلے میں خاص طور پہ وہ جو ابتدائی دور ہے عہد رسالت کے بعد کا، یعنی فوراً جناب رسول خدا کی وفات کے بعد سے لے کر اور پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی جو خلافت ظاہری کا جو دور شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اس دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں، صفین ہوئی ہیں، اسی طرح جمل ہے، نہروان ہے اور دیگر جو مسائل جو پیش آتے گئے، اس میں جو ہے وہ اس افسانے کو بطور ٹول کے، یعنی آل آف دی سڈن جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ گویا سبائیت کے نام سے ایک جماعت جو ہے وہ متحرک ہو جاتی ہے اور کام کرتی ہے اور یہ ان لوگوں نے جو ہے وہ گویا اس کے اوپر ساری چیزیں جو ہے وہ بیس کی ہیں. حالانکہ اگر جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عہد رسالت سے ایک ایسی جماعت موجود ہے جسے شیعہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو افسانہ ہے عبداللہ ابن سبا کا افسانہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ خود جناب پیغمبر اسلام نے کچھ لوگوں کو گویا ان کا تعارف کروایا، ان لوگوں کو جو ہے ان کے بارے میں احادیث فرمائی، ان کی مدح میں احادیث فرمائی، ان کی تعریف میں احادیث فرمائی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ایسا گروہ اس دور میں موجود تھا جو شیعان علی کہلاتا تھا. اور ہم یہاں پہ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جس طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید جس کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے تمہیں مسلم کا نام دیا ہے، ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے لفظ مسلمان اور یہ مسلمان کا نام جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے. اور اسی طریقے سے جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیعہ کا لقب ہمیں عطا کیا ہے. تو یہ قطعاً جو ہے وہ منافات نہیں رکھتا اس بات سے کہ انسان اس کے باوجود کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور مسلمان ہے، لیکن وہ اس لفظ پہ افتخار کرے اور فخر کرے کہ اس کو پیغمبر اسلام نے شیعہ کہا ہے. تو یہ شیعت کی جو گویا جو ابتدا ہے وہ اسی دور سے ہو گئی، اور یہ ابتدا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے سے ابتدا اس کی ہو گئی. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے بہت سے افراد کا جو ہے وہ گویا جو ہے نام نقل کیا ہے. اور ابو حاتم رازی لکھتے ہیں اس سلسلے میں کہ اولین لقب اور لفظ جو کہ عہد رسالت میں ظاہر ہوئی وہ لفظ شیعہ ہے. عہد رسالت میں جو اولین لقب اور اولین لفظ جو ظاہر ہوا وہ لفظ شیعہ ہے. اور اسی کے ذیل میں جتنے حضرات نے جو ہے وہ ان افراد کی فہرست گویا لکھی ہے تو مختلف اقوال ہیں اس میں، کچھ لوگوں نے کم افراد کا نام لکھا ہے، کچھ لوگوں نے زیادہ کا نام لکھا ہے، لیکن جو مشترک نام ہے اور وہ نام ہے کہ جو جس نے بھی اس موضوع کے اوپر لکھا ہے، کم سے کم چار ایسے افراد ہیں، چار ایسی ہستیاں ہیں، چار ایسے اہم صحابہ کرام ہیں جو پیغمبر اسلام کے صحابی بھی ہیں اور نہ فقط صحابی بھی ہیں بلکہ جلیل القدر صحابی ہیں اور نامدار صحابی ہیں، کوئی معمولی صحابی نہیں ہے بلکہ وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے، جس میں جناب سلمان محمدی کے جس کے بارے میں جناب امام جعفر صادق السلام فرماتے ہیں کہ جناب سلمان کو سلمان فارسی نہ کہو بلکہ سلمان محمدی کہو. تو سلمان محمدی شیعان علی کے طور پر گویا بہت زیادہ واضح طور پر اور بہت زیادہ نومینیٹڈ ہیں اور بہت زیادہ مشہور ہیں. ہر مورخ نے جہاں پہ اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے ان افراد میں جناب سلمان کا نام بھی جو ہے وہ لیا گیا. اسی طریقے سے دوسری شخصیت جو بہت ہی اہم شخصیت ہیں وہ ہیں جناب ابو ذر غفاری کی, کہ جناب ابو ذر غفاری جو ہیں ان کا بھی جو ہے وہ گویا وہ بھی جو ہیں وہ بطور شیعہ کے جو ہیں وہ معروف ہیں. پھر اسی طریقے سے تیسری شخصیت جو ہیں وہ جناب مقداد ہیں, اور چوتھی شخصیت جو ہیں وہ جناب عمار یاسر ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو تمام اہل اسلام کے درمیان نہ فقط معتبر ہیں بلکہ انتہائی محترم ہیں, اور یہ باقاعدہ طور پر یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آفیشلی طور پر شیعان علی کے نام سے عہد رسالت میں مشہور تھے. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, البتہ اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اور بھی نام جو ہیں وہ تاریخ میں آئے ہیں, لیکن یہ وہ چار نام جو میں نے عرض کیے یہ چار نام وہ نام ہیں کہ جو مشترک ہیں اور جو تقریباً متفق علیہ ہیں. حذیفہ یمانی کا نام آیا ہے, اسی طریقے سے جناب ابو ایوب انصاری کا نام آیا ہے, اور ذو الشہادتین خزیمہ بن ثابت کا نام آیا ہے, خزیمہ بن ثابت کا نام آیا ہے, خالد بن سعید بن عاص کا نام آیا ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ افراد ہیں. تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو بطور شیعان علی اس دور میں مشہور اور معروف ہیں. اب سوال جو یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ ہستیاں عہد رسالت میں اور عہد رسالت کے بعد کیوں اپنے آپ کو اس خاص لقب کے ساتھ گویا ملقب کرتے ہیں اور اس خاص لقب کے ساتھ اپنا نام جو ہے گویا لینا پسند کرتے ہیں, اور لوگ ان کو اس نام سے یاد کرتے ہیں. یعنی کیا کوالٹیز ہیں, وہ کیا وجوہات ہیں, وہ کیا عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ افراد شیعان علی کہلاتے ہیں, یعنی وہ ان کی کیا خصوصیت ہے, وہ کیا چیز ان کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے دوسروں سے کہ وہ دوسرے جو ہیں وہ شیعان علی نہیں کہلاتے, یہ حضرات جو ہیں وہ شیعان علی کہلاتے ہیں, اور کیوں شیعان علی جو ہے وہ انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ اپنی ایک علیحدہ اور مستقل شناخت جو ہے وہ قائم کریں اور اپنے آپ کو بطور شیعہ جو ہے وہ متعارف کروائیں. اور یہی جو ہماری مباحث اور دروس کا بھی جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ شیعہ کون ہے اور شیعوں کا کیا تعارف ہے. تو وہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر ان حضرات نے شیعہ کے نام کو اختیار کیا, شیعہ کے نام کو اختیار کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پیش نظر جو چیزیں تھیں ان کا ایک خلاصہ اگر ہم عرض کریں آپ کی خدمت میں, چونکہ ان کی اس چیز کی جو ڈیٹیل بحث ہے وہ آئندہ کے مباحث میں آئے گی, ہم صرف یہاں پہ ایک فہرست ان عوامل کی عرض کریں گے آپ کی خدمت میں جو سبب بنا کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے یعنی اس خاص جماعت نے کچھ خاص لوگوں نے اپنے آپ کو بہتر جانا کہ وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہلوائیں. ایک تو وہ آیات اور روایات کہ جو امامت اہل بیت علیہ السلام پر دلالت کرتی تھیں, وہ بہت سی آیات کہ جو ہیں وہ امامت اہل بیت کے اوپر جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں. مثلا آئے ولایت ہے 54 نمبر آیت سورہ مائدہ کی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات, یہ چونکہ ایک اجمالی فہرست ہے تو ہم ڈیٹیل میں آیات یا ان کے ترجمے اور ان کے نمبرنگ کی طرف اس وقت نہیں جائیں گے, صرف آپ کو اجمالی طور پہ ایک فہرست دے رہے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ شیعہ کیوں اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے. تو ایک تو ان آیات کی موجودگی جو امامت امیر المومنین علیہ السلام پر اور امامت اہل بیت علیہ السلام پر یعنی 14 معصومین کی اور خاص طور پر 12 اماموں کی امامت جو آیات دلالت کرتی ہیں, چونکہ جب بحث امامت کی بحث کی جاتی ہے تو زیادہ تر چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کو وہاں ڈسکس کیا جاتا ہے, تو بہرحال وہ آیات کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی امامت پر دلالت کرتی ہیں, تو ان آیات کی موجودگی میں وہ حضرات اس بات کو سمجھتے تھے کہ امامت جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کا حق ہے. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو گویا گویا ان حضرات نے اپنے آپ کو سقیفہ اور اس کے بعد جو پیش آنے والے سیاسی حالات تھے اس سے اپنے آپ کو الگ کیا. تو سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ آیات اور ان آیات کے ذیل میں وہ روایات کے جو ان آیات کی تفسیر میں آئی ہیں. تو ظاہر آیات اور روایات دونوں چیزیں جو ہے وہ اس بات کی دلیل بنتی ہیں کہ ایک خاص گروہ نے اپنے آپ کو شیعہ کہلوایا. تو اب اسی میں احادیث ہیں, حدیث غدیر ہے. اب حدیث غدیر جو ہے وہ اس کے ضمن میں ایک اہم دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے شیعوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہلوانا پسند کیا اور شیعت کے عقیدے پر قائم ہوئے. دوسرے وہ آیات اور روایات کہ جس کا تعلق فضائل و مناقب اہل بیت سے, یعنی ایک وقت ہمارے پاس کچھ وہ آیات ہیں کہ جن کا مستقل جو ہے وہ تعلق دلائل امامت سے ہے, اور کچھ آیات وہ ہیں کہ جن کا تعلق ڈائریکٹلی امامت سے نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹ ہے. پہلے فضائل ثابت ہوتے ہیں اس آیت سے اور وہ فضیلت جو ہے وہ گویا مستلزم امامت ہے. ہم انشاءاللہ جب آئندہ امامت کی بحث میں ان آیات کو ڈسکس کریں گے تو یہ تمام چیزیں بھی وہاں پہ آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. تو دوسری دلیل کیا ہے یا دوسرا وہ عامل کیا ہے, وہ ہے فضائل اور مناقب کی آیات اور فضائل و مناقب کی روایات کہ کثرت کے ساتھ ہے کہ جس کا کوئی احصا جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا, اس کا کوئی شمار نہیں ہے. یعنی اگر آپ فضائل اہل بیت جو ہے وہ روایات میں دیکھیں تو کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں فضائل و مناقب اہل بیت سے. تیسری وہ آیات ہیں اور وہ روایات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کو کیٹیگوریکلی گویا دین کا مرجع اور وہ گویا ریفرنس پوائنٹ جو ہے معین کرتی ہیں کہ اگر تمہیں دین لینا ہے تو وہ ان ذوات مقدسہ سے لو, دین کو یہاں سے لو. مثلا آئے تطہیر, اس میں آئے اطاعت, آئے اولی الامر اور دیگر آیات جو ہیں وہ اس جانب جو ہے وہ اشارہ کرتی ہیں. پھر وہ روایات کہ جو شیعت کی یا شیعوں کی مداح میں, ایک روایت میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون. تو اس طرح کی جو یعنی یہ گروپ آف روایات ہیں جہاں پر شیعوں کی گویا مداح کی گئی ہیں, تو یہ گویا وہ تمام دلائل اور وہ عوامل ہیں کہ جن کی بنا پر شیعت نے اور شیعوں نے اپنی علیحدہ شناخت قائم کی. شیعت کی تعریف کے سلسلے میں کہ ہم اب جب آہستہ آہستہ اپنے مباحث کو ہم آگے بڑھائیں اور اس گویا پوائنٹ کو ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں آج کے درس میں کہ عہد رسالت میں کس طریقے سے اس شیعت کو گویا پیغمبر اسلام نے خود جو ہے وہ اسٹیبلش کیا اور اس کی باقاعدہ بنیاد ڈالی. یعنی شیعت کی بنیاد ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ شیعت کا وجود کب سے ہے, تو پیغمبر اسلام کے عہد سے یہ شیعت کا وجود ہے. تو اس سے پہلے میں ایک تعریف شیعت کی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, یہ ہمیں بعد میں بھی دروس میں جو ہے وہ کام آئے گی اور بہت سے مطالب کو شیعت کے بارے میں اور شیعوں کے بارے میں سمجھنے میں یہ بہت مددگار ثابت ہوگی. چونکہ جو اہم ترین جو چیز ہے, میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ شیعت کی کئی اصطلاحات ہیں اور ہر دور میں مختلف کرائیٹیریاز کے اوپر مختلف جو ہے وہ معیار پر لوگوں کو شیعہ کہا جاتا رہا ہے, لیکن وہ شیعہ کے جو ہم جس کی جانب جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں اور وہ شیعہ مذہب کے جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا مذہب ہے, وہ اس کی کیا تعریف ہے اور کن کو شیعہ کہا جاتا ہے, بہترین تعریف جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے جناب ابان بن تغلب کی طرف سے, ابان بن تغلب کی جانب سے, جو کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں. انہوں نے ایک شخص کے جواب میں جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں, کیا تم جانتے ہو کہ شیعہ کون ہے؟ اب یہ ابان بن تغلب جو ہیں وہ شیعت کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں, شیعت کی تعریف دے رہے ہیں, اور یہ تعریف جو ہے وہ ہماری گویا پوری گفتگو اور ہمارے ان دروس کی اب بنیاد بنے گی. کہتے ہیں کہ شیعہ کون ہیں؟ اشیعتو الذین اذا اختلف الناس عن رسول اللہ. شیعہ وہ ہیں کہ جب لوگ رسول خدا کے اقوال میں اور رسول خدا کی سنت میں جب وہ اختلاف کرتے ہیں تو اخذوا بقول علی, وہ علی کے قول کی پیروی کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب آراء مختلف ہوتی ہیں, اقوال مختلف ہوتے ہیں, کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک بات کر رہا ہے, وہ بھی پیغمبر سے روایت نقل کر رہا ہے, وہ فلاں مسئلے کا یہ سلوشن بتا رہا ہے, فلاں مسئلے کا یہ حکم بتا رہا ہے, فلاں معاملے میں حدیث سے رسول کے گویا یہ بیان کر رہا ہے, تو یہ جو اختلاف احادیث ہے اور لوگوں کا جو اختلاف ہے سنت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، احکام دین کے بارے میں، شیعہ وہ ہیں کہ جب کبھی بھی اختلاف پیش آیا یا اختلاف پیش آتا ہے تو وہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے قول کو قول حق اور قول فصل سمجھتے ہیں کہ ان کا کہا جو ہے وہ سند ہے اور وہ ان کے قول کی پیروی کرتے ہیں۔ تو بس شیعہ کون ہیں کہ جو اگر اختلاف پیش آئے پیغمبر اسلام کے اقوال میں تو جناب امیر المومنین جس قول کی جانب جاتے ہیں اس قول کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ بنیاد، اور اس کے بعد مزید اس کو پھر گویا کنٹینیو کرتے ہیں اسی تعریف کو، وَإِذَا اخْتَلَفَ النَّاسِ عَنْ عَلِي أَخَذُوا بِقَوْلِ جعفر بن محمد، کہتے ہیں کہ جب لوگ جو ہیں وہ جناب امیر کے اقوال میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی جب ظاہر ہے کہ جو جو زمانہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، تو یہاں سے ہمیں ایک شیعہ کی جو فاؤنڈیشن جو ہے وہ جو بنیاد ہے ہمیں وہ نظر آتی ہے کہ شیعہ ایک ایسی گویا تحریک کا نام ہے، یعنی کوئی یہ وقتی جذباتی تحریک نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی گویا ایک ایسے مذہب کا نام ہے کہ جس کی باقاعدہ فکری بنیادیں ہیں، جس کے باقاعدہ اصول ہیں، جس کی بنا پر جو ہے وہ شیعت کو انہوں نے اختیار کیا اور شیعوں نے شیعت کو اختیار کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب جناب امیر کے اقوال میں لوگ مخالفت کرتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں اور مختلف نظریات پائے جاتے ہیں تو یہ کون ہیں کہ یہ جناب، چونکہ یہ جناب امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں اور اس دور کی یہ بات کر رہے ہیں، تو وہ گویا بتاتے ہیں کہ اب جو اگر کوئی کسی کو اختلاف ہے تو وہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام، پھر اس کے بعد امام ہفتم، ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یعنی جہاں جہاں جو ہے وہ اختلاف اگر بیچ میں پیش آتا ہے، چونکہ اب ہم اگلے مراحل میں اور اگلے دروس میں انشاءاللہ جو ہے وہ جو ہے عقائد شیعہ کی جب بات ہوگی اور جب تاریخ تشیع کا اسی بحث کا جو گیا جو اگلا جو حصہ ہوگا وہ مذاہب، یعنی شیعوں میں جو فرقے بنے یا شیعوں میں جو مختلف فریکشنز بنے ان کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، تو یہ وہ تعریف ہے کہ جو ہمیں یہاں پر بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی، اور یہ بڑی کی حیثیت رکھتی ہے اور بڑی کلیدی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم اس تعریف کو اچھی طریقے سے اس کے اوپر غور کریں۔ تو یہ تو گویا امیر، یعنی یہ جو ہم نے عرض کیا کہ پیغمبر اسلام کے دور سے اسٹیبلش ہوئی بات اور اس تعریف کی بنا پر، یعنی پیغمبر اسلام کی وفات کے فوراً بعد جب بھی کبھی اختلاف پیش آیا تو شیعہ وہ ہیں کہ جو امیر المومنین کے قول کو اختیار کرتے ہیں۔ اب ہم عرض کر رہے تھے کہ تمام تر جو یعنی جو گویا فاؤنڈیشن ہے، جو بنیاد ہے تشیع کی اور شیعت کی، وہ خود جناب پیغمبر اسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ڈالی ہے۔ اب اس کی جانب اگر ہم ایک مختصر سا اس کا جائزہ لیں تو اگر آپ دیکھیں سیرت رسول کا ایک جائزہ لیں، تاریخ پیغمبر کا ایک جائزہ لیں اور عہد رسالت کا آپ جائزہ لیں، تو یہ جو سمجھیے کہ 23 سال کا جو دور رسالت ہے، کہ اس میں مکی زندگی بھی شامل ہے اور مدنی زندگی بھی شامل ہے، آغاز بعثت کے بعد حضرت نے جو تبلیغ فرمائی ہے اس دن سے، یعنی روز اول سے اس نظریے کی داغ بیل ڈال دی، اس نظریے کی بنیاد ڈال دی۔ چونکہ شروع میں 3 سال تک جو ہیں وہ حضرت جو ہیں وہ مامور تھے اور گویا وہ اس بات کا ان کو حکم تھا کہ وہ خاموشی کے ساتھ اپنی عبادت کریں اور کسی کو جو ہے وہ تبلیغ کے طور پر جو ہے وہ گویا اطلاع نہ دیں اور کسی کو جو ہے وہ دین کی طرف ابھی فی الحال نہ بلائیں۔ اور اس دور میں کون ہیں کہ جو جناب رسول خدا کے ساتھ جو ہے وہ اس عبادت میں شامل ہے، اس عبادت میں ان کے ساتھ شریک ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں اور جناب امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ تو بس یہ دین جب سٹارٹ ہوتا ہے، دین اسلام جب سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے اور جناب پیغمبر اسلام جو ہے وہ مبعوث ہوتے ہیں اور ان پر وحی نازل ہوتی ہے. تو اس وحی کے نزول کے بعد جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرا ان سے کہہ دیا گیا, تو اس کے بعد ابھی یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں, مگر صرف اپنے گھر میں خاموشی کے ساتھ وہ عبادت کرتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے اور لوگ دیکھتے تھے کہ یہ تین افراد ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب تین سال کے بعد جو پہلا مرحلہ آتا ہے تین گویا بعثت کے تیسرے سال میں جب مرحلہ آتا ہے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم آتا ہے کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین, کہ اپنے نزدیکی گویا اقربا کو عزیزداروں کو بلاؤ اور یہ پیغام ان تک پہنچاؤ. تو دیکھیں آغاز رسالت جو ہے بعثت جو ہے اس کے بعد تقریباً تین سال کا وقفہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے پیغام کو پھیلا, تو پہلے ہی پیغام کو کس انداز سے گویا وہ پیش کرتے ہیں اور کس انداز سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں یہ ہمیں ملتا ہے حدیث دار میں. اور وہ مشہور جو ہے گویا واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمام اعزاء کو تمام اقربا کو دعوت کی جائے, اور وہ دعوت کی گئی اور وہ تین دن دعوت ہوئی. ہر دن وہاں پہ جو بھی ماجرا ہوا اس کی تفصیل میں جانا ضروری نہیں, وہ جو نقطہ جو مہم ہے کہ جب جناب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو میری اس دین کے معاملے میں حمایت کرے اور میرا ساتھ دے, تاکہ لیکون اخی و وارثی و حبیبی و خلیفتی, تاکہ وہ میرا بھائی اور میرا وارث, میرا دوست, میرا حبیب اور میرا خلیفہ اور میرا جانشین بنے, میرا وصی بنے اور میرا وزیر بنے. تو بس یہ پہلی دعوت جو مشرکین مکہ میں, اور مشرکین مکہ میں بھی سب کو نہیں دی گئی بلکہ صرف خاص خاندان والوں کو, قریش کے خاص خاندان والوں کو بلایا گیا, جو قریبی تھے ان کو بلایا گیا اور پہلی بار دعوت کا اظہار کیا گیا. تو وہیں سے جو ہے وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے, چونکہ جناب امیر کے علاوہ کوئی نہیں تھا وہاں پہ کہ جو کھڑے ہو کے یہ کہہ سکے کہ میں جو ہوں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. تو جب جناب امیر نے اس بات کا اعلان کیا اس موقع کے اوپر, تو جناب پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ ہذا اخی و وارثی, اور ایک بہت ہی یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ بہت ہی امپورٹنٹ جملہ ہے جو اسی ان احادیث میں, کہ جہاں پہ احادیث دار کا ذکر ہوا ہے اس کے اندر وہ جملہ لکھا گیا ہے کہ فاسمعوا لہ واطیعوا, بس اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. تو بس ہم نے جناب عبار بن تغلب کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کی کہ شیعہ وہ ہیں کہ جو جب لوگ اختلاف کرتے ہیں تو وہ علی کے قول کو لیتے ہیں. تو بس یہاں پہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو جناب امیر کی اطاعت کرو, ان کی بات سنو. تو بس شیعت کی جو اسٹیبلش یعنی جو شیعت اسٹیبلش ہوئی ہے, شیعت کا جو آغاز کیا جا رہا ہے وہ ڈے فرسٹ سے, پہلے دن سے, روز اول سے, جب حدیث دار کے موقع پر جب پیغمبر اسلام نے جو ہے دعوت ذوالعشیرہ کی ہے تو اسی موقع پر اس کی بنیاد ڈال دی گئی. پھر ہم جب سیرت کو آگے بڑھتے ہیں اور سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر قدم پر, ہر قدم پر یہ بات بڑے واضح انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ پیغمبر اسلام جناب امیر کی شخصیت کو ایک بنیادی حیثیت دیتے ہیں, ایک محوری حیثیت دیتے ہیں, ایک گویا ایک ایسی حیثیت دیتے ہیں کہ جو تمام تر دعوت کا یعنی دعوت اسلام کا مرکز ہے, اور وہ ہر جگہ پر جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کو کبھی فضائل و مناقب بیان کر کے, کبھی ان کی جو ہے وہ صفات اور ان کی جو ہے وہ خصوصیات بیان کر کے لوگوں کو جو ہے وہ جانب متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو امیر المومنین کی اطاعت تم پر فرض ہے. اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے کبھی حدیث منزلت آپ نے بیان فرمائی کہ علی کی جو منزلت ہے, جو ان کا مقام ہے, میرے نزدیک وہ اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کا, کہ جناب موسیٰ اور ہارون کا جو رابطہ ہے, جو تعلق ہے, اسی طریقے سے جو ہے وہ علی میری نسبت سے ہیں. تو یہ حدیث منزلت بیان فرمائی کہ اسی طریقے سے مختلف اوقات میں, جنگ بدر میں, جنگ احد میں, دیگر جنگوں میں جو مرکزی کردار جو گویا دین کا دیا گیا وہ جناب امیر کو دیا گیا, تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ دین جو ہے وہ جناب امیر کے ذریعے سے آگے یہ پیغام بڑھے گا، اور یہ دعوت جو ہے دین کی جو یہ دعوت ہے یہ جناب امیر کے ذریعے سے مزید پروان چڑھے گی. اس بات کو پیغمبر اسلام جو ہے وہ پہلے دن سے اسٹیبلش کر رہے ہیں. کا جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ ہے تبلیغ سورہ برات. تبلیغ سورہ برات کے جب یہ حکم آیا کہ سورہ توبہ کی آیات کو جو ہے وہ مکے میں جا کے قرات کیا جائے اور اس کو پڑھ کے سنایا جائے، تو پہلے جناب رسول خدا نے جناب ابو بکر کو بھیجا اور یہ سورہ دے کے، اور کچھ منزلیں وہ چلے تھے، کچھ سفر انہوں نے طے کیا تھا کہ جناب امیر کو بھیجا اور ان سے کہا کہ پیغمبر کا حکم ہے میرے پاس کہ سورہ آپ سے لے لیا جائے اور میں جا کے یہ سورہ وہاں پہ پڑھوں گا. اور پھر جا کے جناب امیر نے یہ سورہ مشرکین کے سامنے پڑھ کے سنایا، اور وہ جو سورہ توبہ کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ آیات وہاں پہ پڑھ کے سنائی گئیں. تو اس موقع کے اوپر بہت ہی امپورٹنٹ یہ گویا تاریخ کا مرحلہ ہے. اس موقع کے اوپر جو ہے وہ جب جناب ابوبکر وہاں پہنچے اور پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ کیا کوئی آیت نازل ہوئی ہے میرے بارے میں یا کوئی میرے خلاف کوئی بات نازل ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہو گئی، تو حضرت فرمایا کہ لا الا انی امرتو ان ابلغہ انا او اہل بیتی من او رجل منی من اہل بیتی، کہ نہیں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے مگر مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، مجھے یہ امر کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جو پیغام تبلیغ ہے یہ کوئی اس کو نہیں پہنچا سکتا مگر یہ کہ میں خود جا کر پہنچاؤں، یا او رجل منی، یا کوئی ایسا شخص جو میری یعنی گویا جو مجھ سے ہو، من اہل بیتی جو میرے اہل بیت سے ہو. تو یہ گویا نظریہ اور یہ تصور اسٹیبلش کر دیا گیا جناب پیغمبر اسلام کے ذریعے سے کہ دین کی جو تبلیغ ہے، جو استمرار ہے دین کا، یعنی اب اگر آپ کو دین لینا ہے تو کنٹینیوٹی جو ہے وہ دین جو ہے وہ دین صرف جو ہے وہ پیغمبر اسلام سے ملے گا اور اس کے بعد جناب امیر سے ملے گا. اب اس کی بے شمار آیات روایات جو ہیں اس کی جانب دلالت کرتی ہیں، خاص طور پہ جو روایات جو ہیں اس میں مثلا حدیث مدینۃ العلم کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، تو بس جس کو بھی علم چاہیے، جس کو بھی دین چاہیے، جس کو بھی نالج چاہیے، جس کو بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانا ہے اور وصل کرنا ہے اور وہ دین سیکھنا چاہتا ہے تو اس راستے سے آئے. تو یہ بہت اہم موقع تھا خاص طور پہ سورہ برات کا کہ جہاں پر جو حضرت نے دین کی تبلیغ کے کام کو واضح طور پہ بیان کر دیا کہ تبلیغ دین کا کام، چونکہ تبلیغ دین ایک الہی وظیفہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے دیا گیا وظیفہ ہے، یعنی کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی دین بنا لے اور اس کی تبلیغ کرنا شروع کر دے، بلکہ جو انبیاء کرام بھی جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں وہ باذن اللہ کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے ان کو باقاعدہ مبعوث کیا جاتا ہے، اور جب اللہ ان کو مبعوث کرتا ہے تو ان سے انہیں گویا یہ اذن دیتا ہے کہ وہ دین کو پہنچائیں، اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں. تو یہ جو یعنی جو بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے اور یہ اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین الہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے اس کی تبلیغ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اذن اور اس کی اجازت نہ ہو، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر اس کا مبلغ بن جائے، یعنی یہاں اس بین معنی کہ جیسے کوئی اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرنے لگے، امامت کا دعویٰ کرنے لگے، اس کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. تو یہ تمام تر وہ کاوشیں تھیں، تمام تر وہ گویا پیغمبر اسلام کے مختلف اقدامات تھے جو اس جماعت جس کو ہم شیعہ کہہ رہے ہیں اور جو شیعہ کہلاتی ہے، جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، وہ ان تمام اقدامات کو دیکھ رہی ہے اور ان اقدامات کے نتیجے میں، ان دلائل کے نتیجے میں، ان تمام تر جو محکمات ہیں ان کے نتیجے میں وہ پھر شیعت کی جانب مائل ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو شیعہ کہنا شروع کیا. اور اس کی گویا جو معراج ہے اور جو اس کی جو گویا انتہائی جو ہے وہ پھر ہے ہمیں غدیر میں نظر آتی ہے، کہ غدیر میں پیغمبر اسلام نے بالکل واضح طور پر اور تمام تر لوگوں کے سامنے، یعنی ظاہر ہے کہ بہت سی احادیث تو ایسی ہیں کہ ایک خاص مجمع میں بیان کی گئیں، کبھی کچھ خاص لوگوں سے بیان کی گئیں، کم لوگوں نے سنا، کہیں زیادہ لوگوں نے سنا، لیکن غدیر وہ موقع ہے، غدیر وہ موقع ہے کہ جہاں تمام تر لوگ مسلمان جو ہیں ان کی اکثریت وہاں پر موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے یہی ایک حج کیا تھا، یعنی جو حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے، اور یہ جو آخری حج پیغمبر اسلام نے انجام دیا، یہ حج فتح مکہ کے بعد جب آپ سن 10 ہجری میں جب آپ نے حج کے لیے تشریف لے گئے، تو اب تک جو ہے دین کی ابتدا سے لے کے تمام تر احکام آتے گئے، پیغمبر اس کی تعلیم دیتے گئے، نماز آئی، نماز کی تعلیم دی، روزہ آیا، روزے کی تعلیم دی، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ، حج. اب جب حج کا مرحلہ آیا تو اس کے احکام تو بیان ہوئے ہیں، لیکن عملی طور پر کہ پیغمبر اسلام حج پر جائیں، یہ پہلا موقع ہے، اور یہ پہلا اور آخری موقع ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام جو ہیں وہ حج پر جا رہے ہیں. تو تمام جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، یعنی جو اطراف میں جتنے لوگ بھی مسلمان ہو چکے تھے، یمن سے، مصر سے، جہاں جہاں سے بھی لوگ آئے تھے، وہ تمام تر جمع ہیں، اور بڑی گویا باریک بینی کے ساتھ، بہت ہی گویا جس کو کہتے ہیں کہ دقت کے ساتھ، بہت تیز بینی کے ساتھ ایک ایک عمل پیغمبر کا، اور یہ یوں بھی عمومی طور پر بھی اس دور کے مسلمانوں کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ پیغمبر سے دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کے اقوال، ان کے افعال، اس پر توجہ کرتے تھے کہ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. تو اب یہاں جو حج کا جو مرحلہ ہے، اس کے بعد جب وہ حج ختم ہوتا ہے اور حج کے بعد وہ واپس جاتے ہیں، تو ایک ایسے مقام پر کہ جسے غدیر خم کہا جاتا ہے، اس مقام پر آپ نے تمام کاروان والے جہاں سے علیحدہ علیحدہ ہو رہے ہیں، راستے الگ الگ ہو رہے ہیں. تو یہ ایسا ایک گویا پوائنٹ ہے کہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ تمام توجہات جو ہیں وہ پیغمبر کی طرف ہیں. کیوں؟ اب جو رخصت ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی توجہ ہے پیغمبر کی طرف. اب ہم پیغمبر سے گویا رخصت ہو کے جا رہے ہیں، پیغمبر اپنے راستے کو جو ہے وہ مستمر کریں گے، وہ اپنے راستے پہ جائیں گے، وہ مدینہ کی طرف جائیں گے. کوئی یمن جائے گا، کوئی مصر جائے گا، کوئی عراق جائے گا، کوئی شام جائے گا، اور کوئی مثلا کسی اور جو ہے وہ محل کی طرف جائے گا. لیکن یہاں پہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہاں وہ آخری وہ موقع ہے کہ جب وہ پیغمبر کو دیکھیں گے. یعنی جو لوگ اس مرحلے کے اوپر، اتنی امپورٹنٹ جگہ کے اوپر امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان اس انداز سے کر رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام جس جو ان کی یعنی جب ہم ان کی سیرت دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیشہ تمام امور میں ان کی کوشش یہ رہی کہ وہ سہولت کو جو ہے گویا اختیار کریں، لوگوں پر کوئی جو ہے وہ سختی نہ آنے پائے. اگر گرمی ہے تو اس کا خیال رکھیں، بارش ہے تو اس کا خیال رکھیں. انتہائی گرم وقت میں تمام لوگوں کے وہاں پہ غدیر کے میدان میں اتارا گیا، اور نماز جماعت کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنے جانے کی گویا پیشن گوئی کی. اب اس سے دیکھیں تمام تر وہ چیزیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا اہم موقع ہے، اور کس طریقے سے پیغمبر اسلام جو ہیں وہ توجہات کو اپنی جانب جو ہیں وہ مبذول کروا رہے ہیں، اپنی جانب جو ہے وہ اٹریکٹ کروا رہے ہیں، کہ یہ کہہ دینا ہی کہ اب نزدیک ہے کہ میں جو ہوں اس دنیا سے چلا جاؤں. تو اب ظاہر ہے کہ اب جو بھی پیغمبر فرمائیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور کوئی انتہائی اہم بات ہے کہ جو اس موقع پر بیان کر رہے ہیں. کوئی معمولی یا جس کو کہنا چاہیے کہ فرعی لیول کا یا سیکنڈری لیول کا مسئلہ نہیں ہو سکتا، بس کوئی بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ولایت ہے، وہ مسئلہ امامت ہے، وہ مسئلہ آئندہ کی صورتحال کو کیسے ہونا چاہیے اس کے بارے میں لائحہ عمل ہے. یعنی وہ پالیسی بیان ہے کہ جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر میں بیان فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ پوری مجمع سے جو ہے اس بات کا جو ہے وہ اقرار لیتے ہیں، اعتراف لیتے ہیں کہ میں کیا میں تم لوگوں سے تمہاری جانوں پر زیادہ حقدار نہیں ہوں. الست و بولا اولا بکم تو قالو بلا، سب نے جو ہے وہ کہا الست و اولا من انفسکم قالو بلا، تو سب نے جو ہے وہ یک زبان ہو کے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ بے شک ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حقدار ہیں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور وہ جس انداز سے ہاتھوں کو بلند کر کے امیر المومنین کو بلند کر کے کہ سفیدی زیر بغل جو ہے وہ نمایاں ہو گئی اور آپ نے یہ اعلان فرمایا. تو یہ وہ انتہائی گویا کاوش تھی, یعنی جو کاوش دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوئی تھی, جو آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے وہ پیغمبر جو ہے وہ لوگوں کے اذہان میں اس بات کو اسٹیبلش کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ ان کو اس بات کی جانب راغب کر رہے تھے کہ وہ یہ بات سمجھ لیں کہ دین کی جو کا جو مستقبل ہے اور دین کو جو آپ کو لینا ہے بعد میں پیغمبر کے وصال کے بعد وہ کیسے لینا ہے, اس کی معراج جو ہے وہ غدیر میں نظر آتی ہے. تو یہ وہ گویا اقدامات ہیں پیغمبر اسلام کے کہ جن کے ذریعے سے آپ نے شیعت کو جو ہے وہ اپنے دور میں اسٹیبلش کیا, اور شیعہ جو ہیں وہ ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے پیغمبر اسلام کی جو روایات تھیں, احادیث جو تھیں, اور جو آیات نازل ہوتی تھیں, اور جو پیغمبر کا جو عمل تھا, جو عملی سیرت تھی, وہ دیکھتے ہوئے جو شیعت جو ہے وہ پھر اس طرف راغب ہوئی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.
امام صادق علیہ السلام آن لائن مدرسہ. ہماری ویب سائٹ www.imamsadiq.tv